بسم الله الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تین کسب کے متعلق. دو باتیں تو ہو گئی تھی, وبل فعلہ کبیرہم, بڑے بت کا وجود دوسرے چھوٹے بتوں کے توڑنے کا باعث بنے, مقصد ان کو شرمندہ کرنا کہ بڑا کسی کو بچا نہیں سکا, اس لیے آپ نے اس طرح کا کلمہ اختیار فرمایا. تیسری چیز تھی کہ جب آپ سفر کے دوران مصر سے گزرے تو مصر کا اس زمانے کا جو فرعون تھا حضرت ابراہیم کے مبارک زمانے میں, وہ بڑا زانی تھا. اس نے یہ ترتیب بنا رکھی تھی کہ اس کے ملک سے کسی بھی خوبصورت عورت کا گزر ہوتا تھا تو وہ اس کے پولیس مقرر تھے, وہ گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کرتے اور وہ اس کے ساتھ زنا میں مبتلا ہوتا تھا. لیکن کسی کی بہن ہوئے تو پھر وہ چھوڑ دیتا تھا. تو اولاً جب حضرت ابراہیم اور حضرت سارا کو اس دور کے فرعون کے دربار میں لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے, حالانکہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی. اور آپ نے جو بہن کہا وہ ایمانی بہن, دین کے اعتبار سے میری بہن ہے, اس اعتبار سے کہا تھا. تو ایسے یہ جملہ بالکل صحیح تھا لیکن ظاہری اعتبار سے اس میں کچھ جھوٹ سا معلوم ہو رہا تھا. تو جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں, اور عام لوگوں کی جس چیز پر پکڑ نہیں ہوتی مقرب لوگوں کی ان باتوں کے اوپر بھی پکڑ ہو جاتی ہے, جس کو کیا کہتے ہیں, سیئات المقربین, حسنات الابرار سیئات المقربین, اس طریقے سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے سے. جی آتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ یہ ہوگا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم المرتبت آسمانی کتاب تورات عطا فرمائی ہے, لہذا جاؤ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. دوسری فضیلت یہ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلا واسطہ کلام کیا ہے. اور تیسری فضیلت یہ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا کہ طور پہاڑ کے اوپر اللہ نے سرگوشی کرنے کے لیے ان کو قربت عطا فرمائی ہے. تو اتنے سارے فضائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, آپ لوگ جاؤ وہاں پر. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتُونَ مُوسَى, تو دنیا بھر کے لوگوں کے نمائندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حساب شروع کروا دو. فَيَقُول إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ, موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں ہوں. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ, اور اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے جو ان سے ہو چکی تھی. کون سی؟ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, ایک ڈھیپ جو ماری ہو مصری کو پتا دیا اس کو, ایسا ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, یعنی غلطی سے جو قتل نفس ہوا تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کریں گے. بہرحال معذرت کر کے عرض کریں گے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوگا, آپ لوگ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. جی لیکن تم لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ, کیوں؟ ان کے کمالات عبد اللہ, ایسے تو تمام نبی اللہ کے بندے ہیں, تمام انسان اللہ کے بندے ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی جو اعلان کیا تھا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, یعنی عیسائی دنیا جو ان کو ابن اللہ یا ثالث الثلاثہ یا عین اللہ مانتی ہے, ایسا نہیں, وہ حقیقت میں اللہ کے بندے. دوسری چیز اللہ کے رسول, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے. روح کا مطلب یہ ہے, ایک مطلب دوسروں کی جسمانی حیات کا ذریعہ, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, مٹی کی چڑیے بنا کر کے اس میں پھونک مار کے اس کو ہوا میں زندہ کر کے اڑاتے تھے. انی اخلق من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, اسی طریقے سے ایمانی حیات کے بھی ذریعہ تھے موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام, کہ جن کے دل ایمان کے بغیر کفر سے مردہ تھے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روح پھونک دی. وکلمتو, اللہ کی قدرت سے کلمہ کن سے پیدا ہوئے, بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اس کی مزید تفسیر ہمارے تیسر القرآن کے حاشیے میں پڑھ لینا کہ روح اللہ اور کلمتوہ کی کیا وضاحت ہے. قال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پوری دنیا کے لوگوں کا نمائندہ وفد آئے گا, فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ, میں اس مقام پر نہیں ہوں, مجھے ہمت نہیں ہے اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی, چلو. بس اب عیسیٰ علیہ السلام کا مشورہ یہ ہوگا کہ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کوئی گناہ کا تذکرہ نہیں کیا, کوئی چوک کا تذکرہ نہیں کیا, کوئی بھول اور غلطی کا تذکرہ نہیں کیا عذر کرتے وقت, جیسے کہ پیچھے تمام انبیاء نے کیا, ایسا کیسا؟ تو دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں امت نصرانیہ حضرت عیسیٰ اور ان کی اماں کو خدا مانتے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں, لیکن یہ عقیدہ نہایت گستاخانہ عقیدہ ہے کہ بھئی ایک بندے کو کوئی خدائی کے درجے کے اوپر پہنچا دے بھائی. اس لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شرم آتی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی. جیسے کہ ایک آدمی چھوٹا ہے, مدرسے کا دربان ہے, لیکن طلبہ نے جو ہے اس کا مذاق میں, حضرت شیخ الحدیث آپ ہی ہے اس مدرسے کے, بعض مرتبہ بعض دربان کو ماشاءاللہ بڑی داڑھی ہو بڑی ٹوپی ہو تو طلبہ مذاق میں ان کو شیخ الحدیث کا لقب دے دیتے ہیں, بعض مرتبہ باورچی کو دے دیتے ہیں. تو تو اب اس بیچارے کو جس کو کچھ نہیں آتا واقعی شیخ الحدیث کے سامنے جانے کی شرم آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی وہ بیچارے غریب کی کیا حیثیت, لیکن لوگ اس کو شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں, تو اصلی شیخ الحدیث کے سامنے جا کر کے یہ فریاد کرنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ طلبہ مجھے شیخ الحدیث کہتے ہیں. تو اس طریقے سے اصل الہ تو اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت نصرانیہ زبردستی عیسائی الہ مانتے ہیں, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا تذکرہ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ اتنی بڑی گستاخی والی بات آج میدان محشر میں میں کیسے بولوں. اور بعض شعراء حدیث سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عذر کا سبب بتائے بغیر شفاعت کے مقام پر کھڑے ہونے سے خود کو خاسر سمجھیں گے, بغیر عذر بتائے ہوئے کہ بھئی میں اس لائق نہیں ہوں کہ شفاعت کے مقام کے اوپر کھڑا ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا, ایک آدمی کو پوچھے بھئی آپ یہ کام کیوں نہیں کریں گے, وجہ مت پوچھو لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. بھئی وجہ تو بتلائی, نہیں وجہ نہیں بتاؤں گا لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبب بتائے بغیر اس مرتبے سے خود کو قاصر سمجھیں گے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں. اور پچھلے انبیاء علیہ السلام نے جو بتلایا وہ بھی ظاہری ثواب دید پر بتلایا, ورنہ حقیقت میں بھی وہ کوئی چوک اور غلطی نہیں ہے جو حضرت آدم نے, حضرت نوح نے, حضرت ابراہیم نے, حضرت موسیٰ نے بتلایا, وہ بھی کوئی حقیقت میں غلطی نہیں, ایک ظاہری ثواب دید پر انہوں نے یہ جملے عرض کیے. ولیکن تو محمد, لیکن تم لوگ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. کیوں؟ عبدن, وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب دیکھو اخیری مشورہ حضور کے بارے میں آئے گا, اور لوگ حضور کے پاس آئیں گے اور کام بھی ہو جائے گا, حضور شفاعت بھی کر دیں گے, تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پورا عالم کا یہ نمائندہ وفد پہلے حضور کے پاس کیوں نہیں آیا, سب جگہ جا کر کے اخیر میں حضور کے پاس آئے. اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, اول مرحلے میں آدم علیہ السلام سیدھا کہہ دیتے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ ایک کے بعد ایک دوسرے کے پاس, دوسرا معذرت کرے تیسرے کے پاس, تیسرے نبی معذرت کرے چوتھے کے پاس, پھر اخیر میں حضور کی خدمت میں حاضری, ایسا کیسا ہے؟ تو شراح نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو عملی طور پر ثابت کرنا تھا. اگر سارے لوگ ڈائریکٹ حضور کے پاس آتے تو حضور کی افضلیت تو کما حق ثابت نہیں ہوتی. اب یہ تو سب کے پاس گئے, کوئی تیار نہیں, اب اخیر میں حضور کے پاس آئے اور تیار ہو گئے, تو عملاً حضور کی افضلیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. دوسرا جواب سمجھو, اگر لوگ سیدھے حضور کے پاس آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا ہوتا؟ لوگوں کے دل میں یہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے نا تو بھی ہو جاتا. خاص طور پر یہودیوں کہتے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے نا تو بھی سفارش کر دیتے, عیسائی کہتے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے نا وہ بھی سفارش کر دیتے, اس طرح ہوتا. تو اگر ڈائریکٹ حضور کے پاس جاتے اور ڈائریکٹ حضور شفاعت فرماتے تو یہ امکانات رہ جاتے, اور ہر نبی کے امتی متبعین اپنے نبی کے بارے میں ایسا بول سکتے تھے کہ تو ہمارے نبی کے پاس آئے نہیں ورنہ کب سے ہمارے نبی کر ڈال دے. جیسے کہ لیڈروں میں دنیا میں کیسا ہوتا ہے کہ آپ کسی لیڈر کے پاس گئے تو دوسرے لیڈروں کے چمچے ایسا بولیں گے ہمارے لیڈر کے پاس آتے ہیں تو وہ تو یوں کر ڈالتے ہیں تو کر ڈال دے, اس طریقے سے یہ امکان تھا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین کی طرف سے بات تھا. اس لیے کہ بھائی سب کو آزما لو, دیکھا کہ کسی نے اس کام کے لیے تیاری نہیں بتلائی تو کہا اب اخیر میں آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب حضور کی دوسری خوبی کیا بتلائی؟ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے. کیا مطلب اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا؟ نمبر ایک, حضور کے گناہ ہے نہیں ہے اس کی طرف قطع نظر کیے ہوئے, حضور کی عظمت اور شرافت شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے قرآن میں بیان کر دیا, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, یعنی کہ تم لوگ گناہ ہے ہی نہیں یوں سمجھو, پھر بھی ایک شرافت شان عظمت شان کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. جیسے کہ ایک طالب علم بے قصور ہے مدرسے میں, لیکن ناظم صاحب کیا کہتے کہ جاؤ تمہاری ماضی کی شکایتیں بھی معاف, آئندہ کی شکایتیں بھی معاف. اب وہ کہ حضرت میری تو کوئی شکایت ہی نہیں تھی. کہ نہیں, یہ تیری ایک اعزازی شان بتلانے کے لیے کہ اس طالب علم نے 10 سال مدرسے میں قیام کیا لیکن ایک شکایت بھی اس کی نہیں آئی, ایک شرافت شان بتلانے کے واسطے. نمبر دو, اللہ سبحانہ و تعالی دنیاوی اور اخروی تمام نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمانا چاہتے ہیں, دنیاوی اور اخروی تمام نعمتیں. اب اخروی نعمتیں دو ہے, نمبر ایک سلبیہ اور ثبوتیہ. سلبی اخروی نعمت کون سی کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ سلب کر لیے یعنی معاف کر دیے, گویا ایک محل نعمت پر اس کا بیان ہے. اور دوسری نعمت کیا؟ ثبوتی, وہ تو اللہ تعالیٰ کی لامتناہی نعمت حضور کے لیے ہوگی, جنت میں پتہ نہیں کہاں حضور کا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہوگا. اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, دنیا کے اندر دو طرح کی نعمتیں حضور کو اللہ نے عطا فرمائی, ایک دینی نعمت اور ایک دنیاوی نعمت. دینی نعمت کون سی؟ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, ہمیشہ حضور کو اللہ سیدھے راستے پر چلائیں گے. اور دنیاوی نعمت دوسری کیا؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, نصرت فتح مکہ کی اور آئندہ دیگر غزوات کی جو صلح حدیبیہ کے بعد پیش آئی. تو گویا کہ تمام قسم کی نعمتوں کو اللہ گنوانا چاہتے تھے, اس میں ایک اخروی نعمت کہ آپ کو مغفرت والی نعمت سے ہم نواز دیں گے, یعنی آپ کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں. اس طریقے سے آیت میں اس کو شمار کروایا. نمبر تین, بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ مغفرت یہ عصمت سے کی نایا ہے, لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو عمر گزری اس میں بھی اللہ نے گناہ سے بچایا, آئندہ جو عمر آئے گی اس میں بھی اللہ آپ کو گناہ سے بچائیں گے. نمبر چار, آسانیوں کی تعبیر ہے مغفرت سے, آسانیوں کی تعبیر ہے مغفرت سے. مثال کے طور پر عف اللہ عنک لما اذنت لہم, وہاں بھی آسانی کی تعبیر کے لیے فرمایا عف اللہ عنک. دوسری چیز جگہ علم ان تحصوہ فتاب علیکم, وہاں بھی آسانی کے لیے فتاب علیکم آیا. اسی طرح فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم, وہاں بھی آسانی کے لیے وتاب اللہ علیکم آیا. فتاب علیکم وعفا عنکم سورہ بقرہ میں. تو تخفیف اور آسانی کے موقع پر بھی مغفرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو یہاں آسانیاں مراد ہے. نمبر پانچ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تواضع میں فرمایا جس کو قرآن میں تعبیر کیا گیا, وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, کافروں کو کہا تھا کہ تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا میں نہیں جانتا. تو کافر لوگ خوش ہو گئے کہ ان کو خود کے انجام کا پتہ نہیں ہے تو ہمارے انجام کی تو کیا بات کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے ان کافروں کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ارے کافرو, ہم نے تو ہمارے نبی کو معاف کر دیا ہے اور تمہاری تو پکڑ ہونے والی ہے. تو ان کے اس اشکال کے رد میں فرمایا گیا. نمبر 7, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے ہیں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ ہے. لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبی, یعنی آپ کی ذات ایک دم صاف ستھری ہے اس بات کے اعلان کے واسطے. اور نمبر 8, ما تقدم من ذنبک, اس سے مراد ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو غلطی ہو گئی تھی. ما تقدم من ذنبک, پہلے گناہ, یعنی آپ کے ابا حضرت آدم اور حضرت حوا کی چک غلطی, وہ جو شجر ممنوعہ والی تھی وہ بھی معاف کر دی. اور وما تأخر, یعنی کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. نمبر 9, یہ ان شرطیہ کے معنی کے اندر ہے کہ اگر آپ کے گناہ زمانے ماضیہ میں ہوتے یا مستقبل میں ہوتے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اور 10ویں توجیہ یہ بھی کی گئی ہے جو ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کہ بہت سارے امور جو خلاف اولا ہو گئے, خلاف افضل ہو گئے, نبوت کے مقام کے وہ شائن شان نہیں تھے, یعنی وہ کام صحیح تھے درست تھے لیکن وہ خلاف افضل خلاف اولا تھے, اس چیز کو معاف کر دینا مراد ہے. اور 11ویں بات یہ کہی گئی کہ حضور کو خطاب کر کے امت کو خطاب کرنا ہے تو امت کی, اور دیکھو یہ مغفرت کے لیے گناہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تو ہی کہا جائے معاف کر دو. بہت سی مرتبہ کسی کا اکرام اور ادب کے طور پر بھی کہا جاتا ہے آپ ذرا معاف کر, آپ کو ہم معاف کر دیتے ہیں. بھائی ہم نے غلطی کیا کہ آپ معاف کر رہے ہیں, بس آپ کے لیے ایک معافی کا اعزاز دینا چاہتے ہیں. فیاتونی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام انسانوں کے نمائندہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کی اس درخواست پر تیار ہو جاؤں گا کہ چلو میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں. جی
فيقول ارفع محمد وقل اسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال
ہاں تو میں تیار ہو جاؤں گا اور میرے رب سے اجازت مانگوں گا میرے رب کے گھر میں داخل ہونے کے لیے. اب میرے گھر, رب کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت کا کیا مطلب؟ دیکھو ایک تعبیر ہے, دنیا میں کہا جائے نا کہ بھائی میں تمام عوام کا نمائندہ بن کر کے صدر کے بنگلے میں جاؤں گا, قصر صدر میں جاؤں گا اور جا کر کے لوگوں کی بات صدر صاحب کو عرض کروں گا, ملک کے صدر کو. تو جس طریقے سے عوام کی درخواست لے کر کے صدر مملکت کے گھر میں بنگلے میں جانے کی پرمیشن لی جاتی ہے, اس طرح یہاں ایک سمجھانے کی تعبیر ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے گھر میں جانے کی پرمیشن مانگیں گے. کیا مطلب؟ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی اجازت مانگیں گے کہ اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ فی دار ہی, یہ دار کی اضافت ہا ضمیر کی طرف اور ہر ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ اضافت اور نسبت برائے تشریف ہے. جیسے کہ بیت اللہ تو اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھوڑے ہی ہے کعبہ کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہے وہ نسبت تشریف کہلاتی ہے، شرافت کو بتلانے کے لیے. تو فی داری ہی یہ نسبت اور اضافت برائے تشریف ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے مقام محمود یا مقام شفاعت، یعنی جہاں پر ہر دعا قبول ہو جائے اس جگہ پر جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو عرض کریں گے. اور بعض حضرات نے بہت اچھی توجہ کی کہ محشر کا معاملہ عدالتی حکومتی انداز کا معاملہ ہے، قیامت کے میدان کا معاملہ عدالتی اور حکومتی ہے، کہ جس طرح حکومت کے دربار میں حاضری اس طرح کہا کہ اللہ کے دربار میں حاضری دوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا ہیبت اور خوف سے، مارے ہیبت اور خوف کے سجدے میں گروں گا. فیدعونی ما شاء اللہ ان یدعنی، تو جتنے لمبے وقت تک اللہ تعالیٰ مناسب سمجھیں گے اتنے لمبے وقت تک مجھے سجدے میں رہنے دیں گے. فیدعونی، مجھے چھوڑے رکھیں گے، یعنی سجدے میں اللہ تعالیٰ مجھے جتنے وقت کے لیے چاہیں گے اتنے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں رہنے دیں گے، کہ رہو سجدے میں، لمبا سجدہ حضور کا ہوگا. جب لمبا سجدہ ہو جائے گا فیقول ارفع محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، اور تم کہو تمہاری بات مان لی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش پوری کی جائے گی، سوال کرو تم کو دیا جائے گا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرمان پر میں میرا سر اٹھاؤں گا اور میرے رب کی میں ثنا اور تعریف کروں گا اور حمد کروں گا جو میرے اللہ مجھے اس دن سکھائیں گے. یعنی ایسے ایسے اللہ کی حمد ثنا تعریف کے کلمات بولوں گا کہ جو اس وقت مجھے بھی معلوم نہیں ہے، وہ اسی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں گے، اور وہ حمد اور ثنا اور تعریف کے کلمات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا. پھر میں سفارش کرنا شروع کروں گا اپنی امت کی، انسانوں کی، ابھی تو انسانیت کی شفاعت ہو رہی ہے. فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے شفاعت کی ایک حد باندھی جائے گی. دیکھو شفاعت دو طرح کی ہے، عمومی خصوصی. تو عمومی شفاعت تو حضور کی سب کے لیے کہ اللہ حساب شروع فرما دے رہے، اور دوسری خصوصی شفاعت ہوگی کہ آپ کی امت میں زانی، شرابی، اس طرح کے جو لوگ ہوں گے نماز کے چھوڑنے والے، ان لوگوں کے لیے شفاعت. تو اس میں حد بندی ہوگی، یعنی ایک حد بندی کے دائرے میں شفاعت قبول ہوگی. یہ ہے نا من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو شفاعت میں یہ قانون یاد رکھنے کا کہ جن کو شفاعت کا اختیار ملے گا وہ ہر ایک کی سفارش نہیں کر سکیں گے، جس کے لیے سفارش کی اجازت ملے اسی کے لیے کریں گے. تو دونوں میں حد ہے، ہر ایک سفارش نہیں کر سکے گا، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، اور ہر ایک کے لیے سفارش نہیں، جس کے بارے میں اللہ اجازت دے وے ان کی ان کی ان کی ان کی سفارش کرو، انہی کے حق میں سفارش ہوگی. تو سفارش جو ہے نا بالکل آزادانہ نہیں ہوگی، تحدید کے دائرے کے اندر ہوگی. فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، تو میں ان کو جہنم کی آگ سے نکالوں گا. اخرجو یعنی اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے جو میں نے حاضری دی وہاں سے میں نکلوں گا اور میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالوں گا. اب اگر دار سے میدان محشر کی گرمی مراد لے لو تو کوئی اشکال ہی بارکی نہیں رہے، اس لیے کہ میدان محشر کی گرمی وہ بھی جہنم کا اثر ہی ہوگا، دنیا کی گرمی جہنم کا اثر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم جو سانس لیتی ہے اور سانس نکال دی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، تو قیامت کے میدان کی گرمی بھی جہنم کی گرمی کا اثر ہوگا. اسی لیے نار سے اگر محشر کی گرمی مراد لیوے تو چونکہ جہنم بھی قریب میں ہے، اور اگر نار سے مراد لیا جاوے اصلی جہنم کو تو پھر اس صورت کے اندر مراد کیا ہوگا کہ جو مومنین جہنم کے حقدار بن گئے، جو مومنین جہنم کے اندر ڈال دیے گئے، ایسے لوگوں کی میں سفارش کروں گا. تو دو طرح کے جہنمی ہوں گے، ایک تو بلا حساب کتاب جہنم میں ڈال دیے گئے ہوں گے، اور دوسرے وہ جہنمی ہوں گے جو محشر میں روک دیے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد ان کو جہنم کی آگ میں لے جایا جائے گا. تو اولن جو جہنم میں بلا حساب ڈال دیے گئے اور ایمان والے ہیں ان کی حضور سفارش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جن کو روکا گیا ہے ابھی ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے ان کی سفارش کریں گے. لیکن اول مرحلے کے اندر گرمی میں جو لوگ پریشان ہیں ان کو نجات دلانے کا کام کریں گے، یعنی پورے مجمع کو، اور حساب شروع کروائیں گے. وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ایمان والوں کو میں جنت میں داخل کراؤں گا. ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ، پھر میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، اور میں میرے رب کی بارگاہ میں اس سے اجازت طلب کروں گا. جی فیدعونی، جی چلو.
ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حده فأقبل فأخرجه من النار وأدخله من الجنة.
بس یہ بعینہ دوسری مرتبہ کی درخواست ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی اجازت لے کے آئیں گے، پھر دوسری مرتبہ شفاعت کے لیے جائیں گے، اور کاروائی وہی سب کرنے کی، جا کے صدا، اللہ کی حمد و ثنا، پھر اللہ فرمائیں گے سر اٹھاؤ، بعینہ وہ الفاظ ہے جو آگے گزرے. چلو.
فأستأذن على ربي في داره فيؤذنني عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول.
اس جملے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ اس دن بڑا طویل ہوگا. فیدعونی ما شاء اللہ ان یدعنی، پیچھے بھی گزرا دو مرتبہ، یعنی سجدہ اتنا لمبا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے اس پاک اللہ کی بارگاہ ہمیں کا میں سجدے میں رہوں گا. جی
ارفع محمد وقل اسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فارفع راسي فاثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني.
دیکھو اس سے بعض حضرات نے ایک عقیدے کا مسئلہ ثابت کیا، وسل وسل تعطى وشفا یعنی آپ سوال کرو دینے والے اللہ، آپ سفارش کرو سفارش قبول کرنے والے اللہ، آپ درخواست کرو درخواست قبول کرنے والے اللہ. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں. بعض لوگ دنیا میں ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، تو اگر مختار کل ہوتے تو شفاعت کی کیا ضرورت ہوتی؟ شفاعت یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ مختار کل نہیں ہیں. اسی لیے جو مختار کل کا عقیدہ رکھے یہ حدیث شفاعت کا منکر ہے وہ. جی ہاں، اب یہ اخیری مرتبہ کے اندر حضور، دیکھو تین مرحلے میں حضور لوگوں کو جنت میں لائیں گے جہنم سے نکال نکال کر کے، اب تین مرتبہ کے اندر تمام امت محمدیہ کے لوگ آ گئے، کوئی بچا نہیں. اب تین مرتبہ کے بعد جہنم میں کون بچے گا؟ الا من قد حبسه القرآن، جن کو قرآن نے جہنم میں روکا ہے. کون؟ ای وجب علیہ الخلود, جن کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے, یعنی بے ایمان لوگ, کفار مشرکین لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے, وہی باقی بچیں گے امت دعوت کے, حضور کی امت دعوت, یعنی جن کی طرف حضور کو مبعوث کیا گیا اور وہ ایمان نہیں لائے, وہ سب ہمیشہ کے جہنم میں رہنے والے. ثم تلا هذه الآية, جی نبیکم, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تصدیق کی آیت تلاوت فرمائی, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, جو قرآن میں ہے تو کہ وهذا المقام المحمود, یہ ہے مقام محمود, یعنی جا اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی میں حمد کروں گا. بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ اس مقام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین اور آخرین حمد کریں گے, اس لیے اس کا نام مقام محمود بنا ہے. یعنی یہ جو مقام ملا حضور کو شفاعت عامہ شفاعت عظمیٰ کا, اس مقام کی وجہ سے اولین پچھلی امت کے لوگ, آخرین بعد کے لوگ, سب حضور کی حمد کریں گے, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا آپ نے کام کروایا, حساب شروع کروا دیا, اس وجہ سے اس کو مقام محمود کہتے ہیں. یعنی کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد ہوگی جس کا وعدہ نبیکم, اللہ تعالیٰ فاعل ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی سے اس کا وعدہ کیا, وہ ہے یہ مقام محمود. جی دیکھو مقام محمود کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے مضمون دوسری جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا تھا کہ جس نبی کی امت اپنے نبی کے لیے اس کی بکثرت دعا کرے گی اس نبی کو یہ مقام ملے گا. یعنی ہر نبی, ہر امت اپنے نبی کے لیے دعا کرے کہ ہمارے نبی کو یہ مقام مل جائے, یہ مقام مل جائے, تعداد میں گنا جائے گا کہ کس نبی کی امت نے یہ دعا اپنے نبی کے لیے زیادہ کی. تو جس نبی کی امت اپنے نبی کے لیے دعا زیادہ کرے گی اس نبی کو مقام محمود مل جائے گا. اب ڈر لگتا ہے کہ امت عیسائیہ تو بہت بڑی, تو وہ لوگ کہیں دعا زیادہ نہ کر ڈالے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کے پانچ موقع دے دیے, ہر اذان کے بعد دعا کرو, آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والمقام المحمود. اب یہ روزانہ پانچ مرتبہ امت یہ دعا کرے تو پھر امت کی دعا حضور کے حق میں بڑھ جاوے. اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات میں ہیں کہ حضرت نے اپنے زمانے میں مکاشفے میں بتلایا کہ اس امت نے جو اپنے نبی کے لیے مقام محمود کی دعا مانگی یہ پچھلے تمام نبیوں کی امت سے بڑھ گئی. اور اللہ کے یہاں گویا کہ اب یہ طے شدہ کہ بھائی یہ مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. جی یہ روایت اور یہ روایت دونوں تقریباً قریب قریب ہے, کچھ کچھ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے, وہی دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو افراتفری کا لوگوں میں آپس میں ماحول ہوگا, ما جا یموجو, لوگوں میں آپس میں افراتفری کا ماحول ہوگا, یعنی ہول ناکی سے چھوٹنے کے لیے ادھر ادھر لوگ بھاگ رہے ہوں گے, آپس میں مشورے کر رہے ہوں گے, بھائی یہ ہولناک منظر سے چھوٹے کیسے. یہ ہے ماجے کا ترجمہ. چلو ترجمہ بھی کرتے جاؤ, چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, اور درخواست کریں گے. چلو
پھر وہ لوگ کہیں گے کہ آپ کے رب سے سفارش کیجیے. فیقول لست لہا, تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا
اس کا اہل نہیں ہوں. چلو
لیکن تم پر ابراہیم علیہ السلام
کے پاس جاؤ. ابراہیم اللہ کے خلیل ہے, لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے. چلو
ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. فَإِنَّهُ كَلِمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا, لیکن تم پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا ہے. بس موسیٰ علیہ السلام اللہ سے
انہوں نے اللہ سے بہت زیادہ کلام کیا.
بس وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا اہم نہیں ہوں. ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها,
لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, اللہ کے روح اور اللہ کے کلمے ہیں. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. چلو
ولكن عليكم بمحمد فيأتوني فيقول انا لها,
لیکن تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں شفاعت کا اہل ہوں, انا لها. یہ ہیں حقیقت کا اظہار. ضرورت کے موقع پر اظہار حقیقت بھی ضروری ہوا کرتا ہے, ورنہ ہر جگہ کے اوپر آپ توازو سے کام لو وہ چلے نہیں, حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. چلو میں احرام باندھ رہا تھا ایک مرتبہ, تو وہ وہاں پر پرمیشن لے کر ایئرپورٹ کے اندر بہت سے لوگ احرام باندھنے حاجیوں کی خدمت میں ہوتے ہیں مقرر. اب میں احرام باندھ کر کے عطر لگا رہا ہوں برابر, تو چلا رہے حاجی صاحب یہ آپ پر دم آ جائے گا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ادھر آؤ, میں مفتی ہوں الحمدللہ, اور یہ میری اتنی نمبر کی حج ہے. یہ چادر باندھنے کا نام احرام ہے, احرام نیت کو کہتے ہیں. ابھی میں نے نیت نہیں کی, میں نے صرف چادر باندھی ہوئی ہے, میں لگا سکتا ہوں اور حدیث سے یہ ثابت ہے. پھر میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں کے ہو, تو انہوں نے بتلایا وہ بمبئی کے ایک مرکز کے, انہوں نے بتلایا فلاں کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں. میں نے کہا وہ میرے شاگرد ہیں. چلو کہا ان کو کہنا جا کے آج کے فلاں ملے تھے. جی فاستاذن علی ربی, تو میں نے میرے رب سے اجازت مانگوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی اور اللہ تعالی مجھے اپنی حمد کا الہام کریں گے, یعنی بلا واسطہ دل میں القا کریں گے, اور میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد کروں گا. لا تحضرنی الان, وہ الفاظ مجھے اس وقت یا مستاذر نہیں ہے. یہاں دو ترجمے کیے شرح نے, وہ الفاظ مجھے اس وقت مستاذر نہیں, یا یہ کہ وہ کیفیت مجھے اس وقت مستاذر نہیں, کہ کس کیفیت کے ساتھ میں وہ حمد اللہ کی بارگاہ میں کروں گا. فاحمدہ بتلک المحامد, اور میں اس کلمات کے ذریعے اللہ کے سامنے حمد کروں گا. چلو اخرو, اور میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا. اور کہا جائے گا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے. جی اور آپ کہو آپ کی بات سنی جائے گی, آپ سوال کرو آپ کا سوال پورا کیا جائے گا, اور آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. جی دیکھو ایک مرحلے میں امتی اور ایک اول مرحلے میں سب کے لیے علل عموم, تو میں عرض کروں گا کہ اے اللہ میری امت. جی اس میں دونوں بات ہو سکتی ہے کہ عمومی شفاعت کے بعد اپنی امت کے لیے خصوصی شفاعت, یا اپنی امت سے شفاعت کی شروعات کر کے اخیر میں تمام انسانیت کے لیے عذر شفاعت کریں گے؟ چلو پھر کہا جائے گا کہ آپ چلیے اور نکالیے جس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو آپ جہنم میں سے نکالو. کتنی بڑی اجازت حضور کو ملے گی, ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم کی آگ میں سے نکال, یعنی معمولی ایمان, جس نے صرف کلمہ پڑھ رکھا ہو اخلاص سے, نکالو اس کو جہنم میں سے. چلو میں چلوں گا اور جا کر یہ کام کروں گا کہ صرف کلمہ گو لوگوں کو بھی جہنم سے نکالوں گا. جی پھر میں دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضری دوں گا اور میں انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کروں گا. جی پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا, کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اپنا اٹھائیے, اب یہ کیا آیا کہ جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر ایمان ہو یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی آپ جہنم میں سے نکال لیجئے. ذرہ جو ہے نا, بعض حضرات کہتے کہ وہ چھوٹی لال چیونٹی ایک دم باریک اس کو کہتے ہیں, اور بعض کہتے کہ نہیں یہ جو دھوپ سوراخ میں سے آتی ہے تو اس میں کیسے باریک 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 ذرے اڑتے نظر آتے. وہ کہ جس کے دل کے اندر اتنا بھی ایمان ہو نا اس کو جہنم سے نکالو. چلو سبحان اللہ. اب اس تیسری مرتبہ کی عرض میں کیا ہوگا کہ جس کے دل میں معمولی معمولی سا معمولی ہی صحیح, تین مرتبہ ہے نا اتنا, اتنا بھی جو ہے ایمان ہو رائی کے دانے کے وزن کے برابر, تو گویا یوں کہنا ہے کہ رائی کے ادنا سے ادنا دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکالو. دیکھو اپنے یہاں ایک رائی ملتی ہے بھڑیلی رائی بولتے ہیں اس کو, دکان پہ جا کے پوچھنا کل بھڑیلی رائی, یعنی یہ جو رائی کتنے بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں اس کے بھی ٹکڑے, رائی کے جو بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں نا اس کے بھی ٹکڑے, یہ ہیں ادنا 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 تین مرتبہ کے اندر, یعنی ذرہ معمولی سی ہلکی سی ذرا سی رائی, یہ رائی تا اچار بنتا ہے نا اس میں وہ بڑیلی رائی استعمال ہوتی ہے, تو کہا معمولی سا ذرے کے برابر بھی ادنا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اس کو نکالو جس کے دل کے اندر ایمان ہو. یہ باری تعالیٰ کی انتہائی درجے کا فضل و کرم کا اظہار ہے کہ کم سے کم درجے کے مومن کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا, یہ ایمان کی قدر و قیمت. جی اس میں چوتھی مرتبہ کا بھی تذکرہ آیا اس روایت میں, اوپر تین مرتبہ کا تذکرہ تھا. چلو ہاں اب چوتھی مرتبہ میں کیا ہوگا, میں یہ عرض کروں گا اے میرے رب آپ مجھے اجازت دے دیجئے جس نے اتنا بھی جملہ کہا ہو لا الہ الا اللہ اس کو میں نکال کر کے لے آؤں, اجازت دے دو. یعنی کوئی عمل نہیں کیا, جمعہ تو کیا, عید کے دن بھی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. جمعہ تو بہت بڑی بات, بعض لوگ جو ہے آٹھ کی پڑھتے ہیں یعنی جمعہ, اور بعض لوگ جو ہے آٹھ کی کھاٹکی نے 360 کی, کھاٹکی یعنی کہ جنازے کی, کوئی رشتہ دار مر جاوے تو جنازے کی نماز میں آنا ہی پڑے, اور بعض لوگ 360 کی پڑھتے ہیں یعنی عید کی پڑھتے ہیں, بعض لوگ اس میں بھی نہیں ہوتے ہیں, بس زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں, کوئی ایمانی عمل نہیں, بس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, بس اتنا ہے کہ اللہ ایسوں کو میں جنت میں لے آؤں اس کی مجھے اجازت دو. اللہ کیا فرما دیں گے, قال لیس ذلک لک, اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں. کیا مطلب؟ اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس مومن نے صرف کلمہ طیبہ پڑھا اور کوئی نیکی نہیں کی, اس کی شفاعت کرنے کا آپ کو حق ہے. اللہ فرمائیں گے آپ کو اس کی شفاعت کرنے کا حق ہے, لیکن اس کو جہنم سے نکالنا آپ کے ذمے نہیں ہے, اس کو جہنم سے نکالنا آپ کے ذمے نہیں ہے. یہ ہے لیس ذلک لک کا ایک مطلب. آپ اس کی شفاعت تو کر سکتے ہو لیکن اس کو جہنم سے نکلوانا آپ کے ذمے نہیں ہے. دوسرا مطلب سمجھو, ایسے لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا, آپ کی شفاعت کے بجائے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکالنا مجھے زیادہ پسند ہے. اس کا جو مطلب کیا, لیس ذلک لک, یعنی آپ کی شفاعت کے بجائے میں محض اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کو نکالوں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے. سمجھ میں آیا یہ دوسرا مطلب؟ جی. ولکن و عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی, سبحان اللہ کتنی قسمیں کھا ڈالی مالک الملک نے, لیکن میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری عظمت کی قسم, لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ, میں ضرور نکالوں گا اس جہنم سے جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. کتنی قسمیں کھائی, دیکھو نہیں, عزت, جلال, کبریا اور عظمت, اور مزید لام تاکید بانو نے سخیلا, کتنا اللہ کا کرم ہے نفس کلمہ گو کے اوپر, اندازہ لگاؤ. چلو, اب دیکھیے یہ جو روایت میں لفظ آیا مثقال شعیرۃ من ایمان, جو کے وزن کے برابر, تو یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے, تو کتاب الایمان کی لمبی چوڑی بحث ہے, یہاں اس کا خلاصہ سمجھ لو کہ حقیقی ایمان, نفس ایمان, تصدیق قلبی اور قلبی یقین, یہ چار چیزیں, حقیقی ایمان, نفس ایمان, تصدیق قلبی, قلبی یقین, یہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, نہ مقدار اور اس کے ثمرات اور اس کے برکات اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد گھٹتے بڑھتے ہیں. یہ ہیں اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کا خلاصہ, کہ نفس ایمان, حقیقی ایمان, تصدیق قلبی, اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. کمی بیشی کس میں ہوگی؟ ایمان کے ثمرات, ایمان کے برکات, ایمان کے انوار, ایمان کے اوپر لگ, ایمان کے درخت پر لگنے والے پھل اس کے اوپر. چلو,
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسعد الناس بشفاعۃ یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه.
سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, قیامت کے دن سب سے زیادہ سعادت مند وہ ہوگا، سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا میری شفاعت کے ذریعے؟ جو کہ لا الہ الا اللہ، یعنی دنیا میں جس نے کہا لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ یا نفس کے اخلاص کے ساتھ، یعنی دیکھو جن لوگوں کے پاس ایمان کے ساتھ نیکیاں بھی ہیں وہ تو حضور کی شفاعت کے مستحق بنیں گے ہی بنیں گے، ایمان اعمال دونوں سرمایہ ان کے پاس ہے، لیکن ایک طبقہ بیچارہ وہ ہوگا جن کے پاس محض ایمان ہے، اعمال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ تو سب سے بڑے کامیاب لوگ ہیں، سب سے بڑے سعادت مند لوگ ہیں کہ نفس ایمان کی برکت سے حضور کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی اور جنت کا داخلہ ایسے لوگوں کو نصیب ہو جائے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ محتاج بھی تو وہی لوگ ہوں گے، اعمال والوں کو تو کچھ نہ کچھ اپنے عمل پر بھروسہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ محتاج کون؟ جن کے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ چچا ابو طالب کے وصال کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ چچا جان کا آخری وقت ہے، حضور جلدی سے پہنچ گئے۔ اب وہاں ابو طالب کے جو دوست لوگ تھے مکہ کے سب گرو گھنٹ لوگ، وہ سب آ کر پہلے سے وہاں بیٹھ گئے اور حضور کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے، تو حضور نے کھڑے کھڑے اپنے چچا جان کو آخری حالت میں کیا کہا تھا؟ چچا صرف کلمہ پڑھ لو، اس کے ذریعے سے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے درخواست کر سکوں گا، صرف کلمہ پڑھ لو بس۔ ظاہر ہے کہ آخری گھڑی میں کلمہ پڑھیں گے تو عمل تو کوئی کر نہیں سکے ایمان لانے کے بعد، لیکن وہاں درخواست اور سفارش کرنے کی بنیادی شرط ہے ایمان، اتنا آپ کر لو آگے میں پھر اللہ کے سامنے درخواست کر لوں گا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو صرف کلمہ گو ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، وہ لوگ بڑے محتاج ہوں گے اس دن شفاعت کے، اسی لیے ان کو اسعد کہا گیا، یعنی ان کی بڑی محتاجی لیکن حضور کی شفاعت لگ گئی تو ان کا کام بن گیا، اس لیے یہ بڑے سعادت مند۔ جی
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين فتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقونه فيقول الناس ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيأتون آدم وذكر حديث الشفاعة
حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى انہو عنہم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوشت لایا گیا، لگتا ایسا ہے کہ پوری بکری بکرا بھون کر لایا گیا، اور حضور کے فرفع علیہ الذراع آگے والا بازو باوڑی آگے والا دست حضور کی طرف پیش کیا گیا اور حضور کو آگے والی ران بہت پسند تھی حضور کو آگے والی ران، اسی لیے کہ وہ آسانی سے گل جاتی ہے اور وہ لذیذ ہوتی ہے اور بدن کے اندر ناپاکی سے دور ہوتی ہے، اسی لیے کہ پیچھے والی ران تو ناپاکی کے مقام سے قریب اور آگے والی ران ناپاکی کے مقام سے دور، اسی لیے حضور کو آگے والی ران بہت پسند تھی، اسی لیے اپنے بھی وہ آگے والی ران کھانے کی، تو حضور اس میں سے دانت کے ذریعے سے نوچ نوچ کر کے کھانے لگے۔ یہ ہے گوشت کھانے کا اصلی طریقہ کہ یوں کر کے ران اٹھائی اور جو ہے لے کر کے کھائی، یہ ہے اس کا کھانے کا طریقہ۔ اپنے لوگ تو جو ہے وہاں بھی نکھرے سے باز نہیں آتے، یوں کر کے چیری بوٹی توڑی نے یوں کر کے کھایا، ارے بھائی یہ پورا ہڈی کا گوشت ہے، ہاتھ میں اٹھاؤ اور لو اور کھاؤ، اس میں کیا تکلف کرنے کا، دو جہاں کے سردار اس طریقے سے کھا رہے ہیں۔ پھر حضور نے اس دسترخوان پر ارشاد فرمایا، دیکھو یہ لوگ دسترخوان پر بھی قیامت اور آخرت کو یاد رکھتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. تمام انبیاء کے بھی حضور سردار اور عام انسانوں کے بھی سردار قیامت کے دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس قیامت کے دن لوگ تمام عالموں کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. وَتَدْنُ الشَّمْشِ، اور سورج نہایت قریب ہوگا. فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبَ، اور لوگ غم اور بے چینی میں ایسے ہوں گے. مَا لَا يُتِيقُونَ، جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. غم اور بے چینی میں لوگ ایسے ہوں گے کہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس قدر اس دن غم اور بے چینی لائق ہوگی. دیکھو کربلا کی وجہ تسمیہ معلوم ہے آپ کو؟ محرم گئی پھر بھی معلوم نہیں. یہ کرب اور بلا یوں ہیں دو لفظ. یہ کرب آیا نا حدیث میں، بے چینی پریشانی اور بلا کے معنی آزمائش. تو کرب اور بلا دو لفظ مل کر کے جو ہے کثرت استعمال سے ہو گیا کربلا. تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی بلا کربلا بلا کرو، ایسا نہیں. یہ دو یعنی کہ وہاں مصیبت، غم، بے چینی، پریشانی، اس طرح. ما لا یتیقون فیقول الناس، لوگ آپس میں کہیں گے الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، کسی شخص کی تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے. یعنی ہر طبقے میں، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ چپ نہیں رہتے، وہ کچھ نہ کچھ بولیں گے. ارے بھائی اتنی بے چینی ہے، کوئی تو کچھ رستہ کرو. سب یوں چپ چاپ بے چینی سہن کرتے رہیں گے، کوئی تو کھڑے ہو بھائی یہ بے چینی دور کرنے کے واسطے. اس طرح تو لوگ کہیں گے کسی شخص کی تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے. فیاتون آدم، لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے. وذکر حدیث الشفاعہ، اور آگے پوری شفاعت والی حدیث بیان فرمائی.